نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله تبارك وتعالى کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے دو عشرے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے عطا فرمائے اور اب تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے اور یہ عشرہ در حقیقت پورے رمضان کے مہینے کا اگر اس کو عطر کہا جائے عطر اور نچوڑ تو غلط نہیں ہوگا جیسا کہ پچھلے بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں بٹھا دے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں در حقیقت اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے. روزہ ہو یا تراویح ہو، الحمدللہ وہ تو اس رمضان کی خصوصیات ہیں ہی، لیکن یوں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان مبارک کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں سال کے گیارہ مہینے، وہ ایک مہینے میں میرے پاس آ جائیں، میرا قرب حاصل کر، میرے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر، میری طرف رجوع ہونے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر، انابت کا جذبہ پیدا کر. جیسا میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بچے آوارہ پھر رہے ہیں اور باپ نے ان کو کان پکڑ کے لے آیا کہ کہاں پھر رہے ہو، آؤ ادھر بیٹھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرماتا ہے. تو اس کا اصل مقصود صرف روزہ رکھ لینا تراویح ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اپنی دنیاوی مصروفیات کو کم کر کے اللہ جل جلالہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع اور انابت کا اہتمام کیا. اور دوسری بات جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے اس سارے عمل سے، روزوں کے عمل سے. صاف صاف اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں بیان کر لال لکھوں تتقون. تو معلوم یہ ہوا کہ اس روزوں کے زمانے میں تقویٰ کی تربیت دینی مقصود، اس کی ٹریننگ کرانی ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے، کوئی دائیا پیدا ہو رہا ہے، کوئی تقاضا ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ جل جلالہ کے حکم اور اس کی رضامندی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس خواہش کو دبا دیتا ہے، اس دائیے کو کچل دیتا ہے. یہ تقویٰ ہے. دل میں خواہش پیدا ہوئی فلاں کام کرو، لیکن یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا ہے، اس پر سزا ہو سکتی ہے، عذاب ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر آدمی وہ کام چھوڑ دے، بس یہ تقویٰ ہے، اس کا نام تقویٰ. تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں روزے اس لیے تم پر فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، یعنی تقویٰ کی تربیت دینی ہے، تقویٰ کی ٹریننگ دینی ہے. اور جیسا میں نے کہا تھا کہ بھائی دیکھو، کھانے کی خواہش ہو رہی ہے نہیں کھاتا، پینے کی خواہش ہو رہی ہے نہیں پیتا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خواہشات کو کچل رہا ہے صرف لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے چھوڑ دیا. یہ ایک ٹریننگ ہے. تو اس لیے جب یہ مقصود ہے تو رمضان کا خلاصہ یوں سمجھ لیجئے، یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے جتنے اعمال ہو سکتے ہیں ان کی کثرت کی جائے رمضان کے اندر، اور خاص طور پہ اشرہ اخیرہ کے اندر نفلی نمازیں، نفلی تلاوت، نفلی ذکر وغیرہ، نفلی اعمال، یہ تاکہ جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. اور دوسری چیز جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچانے کی فکر اور آئندہ بھی اس سے بچتے رہنے کا عزم، یہ اس زمانے کے اندر پیدا ہونا چاہیے. اب پہلی چیز سے بھی زیادہ اہم اس لیے کہ بسا اوقات لوگ نفلی اعمال کو تو بڑی اہمیت دیتے ہیں، بڑا وزن دیتے ہیں، بڑا اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوتا. گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں تو نفلی عبادتیں ہو رہی ہیں، نفلی نمازیں بھی ہو رہی ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، لیکن اللہ بچائے زبان سے غیبت بھی ہوگی، ہو رہی، بد نگاہی بھی ہو رہی، نگاہ غلط جگہ پر استعمال ہو رہی، زبان غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے، کان غلط جگہ استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ نفلی عبادت تو کر لی اور جو وہاں کا اگر اور جو گناہ کے کام تھے ان سے نہ بچے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نفلی عبادتیں جو ہے اگر فرض کرو نہ کرتے تو کوئی گناہ تو نہ ہوتا، کیونکہ نفلی عبادت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، گناہ تو نہ ہوتا. لیکن یہ جو حرکت کر لی اس نے تو گناہ اپنے ذمہ لازم کر لیا. تو نفلی عبادتیں کیے جائے آدمی اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کرے تو سودا بڑے گھاٹے کا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا. اور اس صورت میں نفلی عبادتوں کا صحیح فائدہ بھی حاصل ہونا مشکل ہو جاتا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو آج کل ایئر کنڈیشنروں کا زمانہ آ گیا، کمرے کے اندر ایئر کنڈیشنر چلا دو تو کیا ہوتا ہے، کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن ایک طرف تو آپ نے ایئر کنڈیشنر چلا دیا، और उसने सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दिए। एयर कंडीशन भी चल रहा है और दरवाजे खिड़कियां खुले हुए हैं, तो नतीजा क्या होगा? कोई ठंडक हासिल नहीं होगी क्योंकि दरवाजे खिड़कियां खोल रहे। तो अगर नफली इबादतों का एयर कंडीशनर तो चला दिया लेकिन ये खिड़की बंद, ये खिड़की खुली हुई है, ये खिड़की खुली हुई है, ये खिड़की खुली हुई है, ये दरवाजे खुले हुए हैं, इनसे गुनाह हो रहा है, आंख से हो रहा है, जुबान से हो रहा है, कान से हो रहा है, तो ये खिड़कियां खुली हुई है, तो ऐसे क्या होगा कि वो ठंडक जो होने हासिल होनी चाहिए थी वो पूरी तरह हासिल नहीं। लिहाजा गुनाहों से बचने का एहतमाम, अपने आप को बचाने का एहतमाम, ये नफली इबादतों से ज्यादा अहम और जरूरी है। और गुनाह भी दोनों किस्म के, वज़रू ज़ाहिर अल-इस्म वबातिना, जाहिर के जो गुनाह है वो भी छोड़ने जरूरी और बातिन के जो गुनाह है उनको भी छोड़ना जरूरी। जाहिर के गुनाह अक्सर लोगों को पता ही है, झूठ बोलना, रिश्वत करना, नाजायज मामला करना, सूद खाना, हराम कामों में मुब्तला होना वगैरह वगैरह। और बातिन के गुनाह हसद है, बूज है, तकब्बुर है, बेसब्री है, ये बेशुमार गुनाह है जो बातिन से ताल्लुक रखते हैं। तो उनसे भी बचना जरूरी और उनसे भी अपने आप को बचाने की फिक्र जरूरी। इस जमाने में अगर ये फिक्र कर ली जाएगी और उसका एहतमाम कर लिया जाएगा तो अल्लाह तबारक तआला ने यह जमाना साजगार बनाया है। इसका फरमाते हैं शैतान को हमने कैद कर लिया है इस जमाने में। लिहाजा पहले गुनाहों पर उभारने वाली दो ताकतें होती थी, शैतान भी होता था, नफ्स भी होता था। अब शैतान के अगवा की ताकत सर्फ कर ली अल्लाह तबारक तआला ने इस जमाने में, तो सिर्फ ले लेकर नफ्स रह गया। यही इसको जरा काबू कर लो इस जमाने के, तो इंशाअल्लाह ताला मन सलीम लहु रमज़ान सलीमत लहु सना। तो इस गलत से ख्याल हुआ कि साथियों का कहना था कि रोजाना कुछ थोड़ा सा बयान हो जाया करें, तो ख्याल ये आया कि अल्लाह तबारक ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और उन गुनाहों से बचने के क्या है वो गुनाह खास तौर पर जिनसे खुसूसी तौर पर एहतमाम के साथ बचना है और बुजुर्गों ने उससे बचने के क्या तरीके बताए हैं, उसके लिए हजरत वाला की किताब पढ़ा करते हैं। तो वो हिस्सा मैंने निकाल लिया है जिसमें जाहिर और बातिन के गुनाहों का बयान हजरत ने फरमाया। तो उनमें से इस वक्त जो सामने है वो गीबत का गुनाह है। ऐसा गुनाह है कि उसकी संगीनी का आलम तो यह है कि कुरान करीम ने उसकी जो मजम्मत फरमाई है वैसी मजम्मत किसी और गुनाह के लिए नहीं फरमाई। क्या फरमाया कि अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुहु। रीबत करना ऐसा है जैसे अपने किसी मुर्दा भाई का गोश्त खाना, मुर्दा भाई का गोश्त। अब जरा अंदाजा करो, एक तो इंसान का गोश्त इंसान खाए, अगर खुदा ना करे किसी के कोई ऐसी हरकत करे सारी दुनिया में सूतू हो कि आदम फोर है, ये इंसान भी अपना भाई और भाई भी मुर्दा, तो उसकी लाश को रोक के खाए, तसव्वुर करो इससे ज्यादा घिनौनी और मकरूह हरकत क्या हो सकती। तो कुरान करीम यह फरमा रहा है कि गीबत करना ऐसा है जैसा अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। ایحبو احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اس بات کو کہ ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے بھائی مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تقریب تم ہو، اس کو تو تم بڑا سمجھتے ہو اور روز کھاتے ہو یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت، یعنی غیبت کرتے ہو۔ اتنی سنگین الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم نے غیبت کے، اور عملاً ہمارا حال یہ ہے، اللہ بتائے کہ شاید ہی کوئی مجلس خالی ہوتی ہوگی جس میں کسی نہ کسی طرح کوئی غیبت کا پہلو نہ آ جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا اور اپنے آپ کو بچانے کا، اگر فرض کرو خوب ذکر کرتے رہے، راتوں کو جاگے بھی، نمازیں بھی پڑھی، نفلیں بھی پڑھی، تلاوت بھی خوب کی، اور یہ سب کرنے کے بعد روزے کی حالت میں یا روزے کے بعد کسی مسلمان بھائی کا ذکر آیا اور اس کی غیبت کر دی، اگر روزے میں کی تو اللہ بچائے، روزے میں گویا روزہ توڑا، ایک مرحوم بھائی کے گوشت کھا کر روزہ توڑا، ارے اللہ ایسا روزہ توڑا، چاہے غیبت کرنے سے مفتی صاحب سے پوچھو تو فتویٰ یہ دے نہیں دے گا وہ کہ بھائی تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن جو روزہ تھا، جو مقصد تھا، جو ان کی روح تھی، وہ تو ختم ہو گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو رمضان کا مہینہ تھا، تو ایک دو آدمی تھے، ایک وہ دوسرے کے پچھنے لگا رہے تھے، وہ جو ہوتی ہے نا حجامت، یعنی سنگی لگانا یا پچھنے لگانا جس کو کہتے ہیں، وہ کر رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، افطر الحاجم والمحجوم، یہ پچھنے لگانے والا جو لگا رہا ہے وہ بھی، اور جس کے لگا رہا ہے وہ بھی، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کا مطلب بعض حضرات تو یہ سمجھے کہ پرسے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری ایک روایت کے روایت کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ روزہ ٹوٹ گیا اس معنی میں کہ حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ یہ دونوں حجامت بھی کر رہے تھے اور غیبت کر رہے تھے کسی کی۔ فلاں آدمی ہے، اس کی کوئی غیبت ہو رہی تھی، اس کی کوئی برائی بیان ہو رہی تھی، ایک بیان کر رہا تھا، دوسرا سن رہا تھا، غیبت کر رہے تھے، آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ٹوٹ گیا ان کا روزہ، روزہ ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں کہ روزے کی کلا واجب ہو گئی یا کفارہ واجب ہو گیا، بلکہ مطلب یہ کہ روزہ کا مقصد فوت ہو گیا نا۔ ارے حلال کھانے سے تو تم نے پرہیز کر رکھا ہے روزے میں، اور مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو روزے کے اندر، تو یہ کیا روزہ ہوا؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو ہے تو سنگین بے انتہا گناہ اور ابتلا عام ہے، کوئی مجلس مرشد خالی ہوتی ہے تو اس کا کچھ جب تک تدارک نہ کیا جائے، اہتمام نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ بری عادت پڑی رہے گی۔ یہ رمضان کا مہینہ اور خاص طور سے عشر اخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ اس کو اپنی ٹریننگ میں، اپنی تربیت میں استعمال کر لیا جائے، کہ یار اب دعا بھی کریں یا اللہ میں اس کام کے لیے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ یہ گناہ میری زندگی سے مٹ ہی جائے، ختم ہو جائے، زبان سے کبھی غیبت کا کلمہ نہ نکلے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ غیبت ہوتی کیا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ہی جامع معنی اور بہت ہی مختصر لفظوں میں اس کی تشریح فرما دی ہے. عام فہم, عام فہم کیا فرمایا کہ ذکر کو آخا کا بیمار یکرا, اپنے کسی بھی بھائی مسلمان بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جو وہ ناپسند کرتا ہو, اس کو پتا چلے کہ میرا ذکر اس طرح کیا گیا تھا تو اس کو ناگوار گزرے, وہ اس کو برا تھا. یہ ہے غیبت کی طرف. اس میں جھوٹا سچا ہونے کا مسئلہ نہیں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو جو بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے, غلط تو نہیں کہی, ہم نے کوئی غلط الزام تو نہیں لگایا کسی کے اوپر. تو خوب سمجھ لو, چاہے سچ کہہ رہے ہو لیکن سچ کہنے کے باوجود اگر اس کو اس انداز سے کہا ہے کہ جو اس کے لیے ناگواری کا سبب ہو, اس کو ناگوار ہو, تو بھی غیبت رہا. حدیث میں صاف صاف موجود ہے, صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم میں جو کسی کی برائی بیان کر رہا ہوں اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو پھر باقی وہ برائی ہے, میں اس برائی کا بیان کر رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ برائی ہے تب تو وہ غیبت ہے, اور اگر وہ برائی نہیں ہے جھوٹا الزام لگا رہے ہو تو غیبت نہیں, وہ تو بہتان ہے, وہ آٹ ڈبل گناہ ہے, ایک غیبت کا ایک بہتان. لہذا کسی میں فرض کرو ایک برائی موجود ہے لیکن آپ اس برائی کا تذکرہ کسی اس کے بیچ پیچھے کرو تو یہ جس سے اس کو ناگواری ہو یہ غیبت ہے. کوئی برائی آپ نے بیان نہیں کی مگر اس کا نام اس انداز سے لیا کہ اگر وہ سنے کہ میرا نام اس طرح لیا گیا ہے تو وہ اس کو ناگوار ہو, یہ بھی غیبت ہے. بعض لوگ کسی آدمی کا ایسے ہی نام رکھ دیتے ہیں, جو اس کا اصلی نام نہیں ہوتا, اس کو ذلیل کرنے کے لیے, حقیر کرنے کے لیے حقارت انداز میں اس کا نام کچھ ایسا لے لیتے ہیں, چاہے کچھ بھی برائی بیان نہ کی ہو لیکن نام حقارت کے ساتھ لیا تو ظاہر اس کو سنے گا تو ناگوار ہوگا, ناگوار ہوگا تو پھر بس بتا کتنی یہ خطرناک چیز. اور مجلس سے ہماری کے کوئی پرواہ نہیں, ذکر آ گیا کسی کا تو چل پڑا, کوئی اس کے اوپر بے لگا. ذرا ہم سب بھائی یہاں پر بیٹھتے ہیں تو کوئی میں تقریر اور واضح مقصود نہیں ہے, مقصود ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کیا ہو رہا ہے, کس طرح وہ زندگی گزار رہا ہے. تو اگر اس میں کو غلطی ہے اس کی اصلاح کی فکر کریں, ہر ایک شخص اپنے آپ کا جائزہ لے کے دیکھ لیں کہ جب بیٹھتا ہے تو کیا احتیاط مد نظر ہوتی ہے, وہ میرے منہ سے غیبت کا کلمہ نہ نکلے. مجلسوں کا مزہ ہی غیبت, اس کا لطف غیبت بنتا ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک مضمون لکھا تھا غیبت کے بارے میں, اخبار میں بھی چھپ گیا تھا. تو ایک پروفیسر صاحب کا میرے پاس خط آیا, بڑے پڑھے لکھے پروفیسر, ان کا خط آیا. تو انہوں نے لکھا کہ آپ نے جو غیبت کی جس طرح آپ نے مذمت کی ہے اور لوگوں کو کہا کہ غیبت چھوڑ دیں, تو آپ نے ایسا کام کر دیا کہ جس سے ہماری زندگی کا مزہ ہی جاتا رہا. زندگی خوش ہو کر رہے ہو جائے, کوئی لطف نہیں, کوئی مزہ نہیں. ارے وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں دو چار لوگ تو کچھ بات کرتے ہیں تو اس سے کچھ دل خوش ہوتا ہے, کچھ آپس میں ایک دوسرے کا دل بہلاتے ہیں, आपने रास्ता ही बदल दिया। कोई दिल ही ना बहलाए अपना, कोई मजलिस में कोई लुत्फ की बात ही ना हो। ये आपने गैर फिक्री, ये गैर फिक्री काम है, ये आपकी तरफ से जो ये आगे ये गैर फिक्री है, ये इंसान की फितरत में दाखिल है। ये जब बैठेगा तो निवत करेगा, तो आपने तो जिंदगी को बेरंग कर दिया, बेलुत्फ कर दिया, बेमजा कर दिया। ये बस जिंदगी का मजा ही इसमें ऐसे ही बती में आ गया। तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा कि आपने, मैंने उनको खत में लिखा, मैंने कहा मेहरबानी करके आपको किसी और की जीवन में बड़ा लुत्फ आ रहा है और लुत्फ महसूस हो रहा है, मजा आ रहा है, तो जरा तसव्वुर कीजिए कि आपके बारे में दूसरी मजलिसों में दूसरे लोग आपकी बुराई करके, आपके अयूब बयान करके और जो लुत्फ ले रहे हैं वो मजलिस में, तो आप सिर्फ आप ही को हक है लुत्फ लेने का, एक दूसरे को भी तो वो भी लुत्फ ले, आपकी बुराई बयान करके, आपके अयूब बयान करके और आपके लिए घटिया लफ्ज इस्तेमाल करके, आपकी तकदीर और तजलील करके अगर वो आपका जिक्र करे, तो आप जो फरमाइए कि उसको भी इजाजत देंगे कि नहीं देंगे, कैसा हो। जब पता चलेगा किसी दिन कि मेरा जिक्र फला मजलिस में इन अल्फाज के साथ किया गया था, मेरा इस तहकीर के साथ नाम लिया गया था, मेरी ये बुराई की गई थी, दिल कबाब हो जाएगा और गुस्सा आ जाएगा। दूसरों ही पर चलता है ये दाव, और दूसरों पर दाव चलाकर ही उसका लुत्फ लेते हो, लेकिन कभी अपना साथ भी करके लेते हो। तो ये सब शैतान का धोखा है। आप जरा तसव्वुर करो, कोई कैसा ही इंसान हो, अगर उसको पता चले कि फला मजलिस में मेरा तज़किरा हो रहा था और मेरी ये बुराई की जा रही थी, लोग उससे मजे ले रहे थे, बुराई के साथ बुरे अंदाज में मेरा जिक्र हो रहा था, बताओ क्या गुजरेगी दिल में तुम्हारा, क्या गुजरेगी। अच्छा समझो, खुश हो गए, लुत्फ आएगा। तो जब अपने लिए गवारा नहीं करते तो दूसरे के लिए कैसे गवार। सरकार द्वारा फरमाते हैं तो यही इशारा है, कुरान करीम का यही हुक्म है। तो इसलिए इसको जिंदगी से निकालना तो पड़ेगा भाई, जिंदगी से इस रीवत को निकालना पड़ेगा। अगर अल्लाह जल्ला जलालहू का कुर्ब चाहते हो, अगर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाजिरी का एतकाद मौजूद है और अपने जवाबदेही का एहसास मौजूद है और आखिरत की कोई फिक्र है, जहन्नम से बचने का कोई ख्याल है, तो छोड़ना तो पड़ेगा, वरना तैयार हो जाओ। अल्लाह बचाए, तैयार हो जाओ अल्लाह ताला की पकड़ के, छोड़ना तो पड़ेगा किसी न किसी तरह। किस तरह छोड़े, हजरत की बात कर लो, अल्लाह तबारक व तआला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सारी हजरत फरमाते हैं कि बेसोचे हरगिज कोई कलाम ना किया जाए। इलाज जो है रीवत से बचने का, अपने आप को बचाने का, और रीवत से ही नहीं और दूसरे जबान के बेशुमार बनाओ। क्या बेसोचे हरगिज कोई कलाम ना किया जाए, ये है बुनियादी जड़ इलाज की। इस जबान को हमने बेमहार छोड़ा हुआ है, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं, जो मुंह में आया बक गया। सोचने की जहमत नहीं कि ये कलिमा जो मैं मुंह से निकाल रहा हूं ये अंजाम क्या लाएगा, इसका अंजाम क्या होगा। बेसोचे बेसमझे अल्फाज वाक्य निकल रहे हैं, बातें हो रही हैं, सोचने समझने की जहमत नहीं। حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ فرمایا کہ بعض اوقات کوئی انسان اپنے منہ سے ایک کلمہ نکال دیتا ہے، کلمہ نکالتے وقت اس کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، لا یلقی لہا بالا، کوئی دل میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، یہ کلمہ میں سوچ سمجھے ایسے نکال دیا، ایک کلمہ نکال دیا بے سوچے سمجھے نکال دیا بغیر کسی مقصد کے نکال دیا، کوئی اہمیت اس کو نہیں دی، لیکن وہ اس کو جہنم میں اونھا منہ لے جا کر گرا دیتا ہے، ایک کلمہ، ایک کلمہ. اور بعض اوقات اس کے برعکس کوئی شخص ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے، کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بدولت اس کو جنت تک پہنچاتا ہے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ جو کلمہ بات زبان سے کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہی زبان اونے منہ جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم پہ جنت بھی ادا کر سکتی ہے. اتنی اہم چیز ہے اور اس کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے، بے مہار چھوڑا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں کیا اگر منہ سے نکل رہا ہے صحیح نکل رہا ہے غلط نکل رہا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اس کی فکر نہیں. نتیجہ یہ کہ زبان ہے اتنے کیسی کی طرح چل رہی ہے اور کبھی اس گڑھے میں گرا دیا کبھی اس گڑھے میں گرا دیا. حدیث میں ہے کہ انسانوں کو جہنم میں اونڈا پھو گرانے والی کوئی چیز اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی انسان کی زبان. ایک صاحب نے پوچھا رہا تھا مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، فرمایا املک علیہ کا لسان ہے، ایک چھوٹی سی مختصر اپنی زبان کو قابو کرو. اب قابو کیسے ہوگی؟ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے ہر چیز کو کلام نہ کیا جائے، راستہ یہی ہے، بولنے سے پہلے ذرا سوچ لو ایک لمحے کو کہ جو بولنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، جائز ہے نہ جائز، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ عادت ڈال لو کہ جو کلمہ زبان سے نکالو سوچ سمجھ کر نکالو، بے سوچے بے سمجھے نہ نکالو. یہ ہے سارا لب لباب اور سب سے بڑا بنیاد اب اس بیماری سے علاج کی شفا حاصل کرنے کی علاج. اب سنیے حضرت فرماتے ہیں آگے، کہنے کو تو کہہ دیا نا کہ بے سوچے ہرگز کوئی کلام نہ کیا جائے، کوئی جملہ کوئی لفظ بغیر سوچے نہ نکالو زبان سے، کہنے کو تو کہہ دیا. میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا، لیکن عمل کیسے ہوگا؟ تو لوگوں کو آگے حضرت فرما دیکھو، یہ حکیم امت ہے جو جانتا ہے کہ جب ایک علاج بتایا جا رہا ہے تو لوگ اس پر کیسے عمل کریں گے، کیا ہوگا اور کیا کیا اس میں دشواریاں پیش آئیں گی. تو یہ حکیم امت بول رہا ہے، کہتا ہے کہ اگرچہ بعض اوقات یہ بھی نہ یاد رہے گا کہ سوچ کر بولوں، ہوتا ہے کہ نہیں، آج سے طے کر کے فرضوں اس مسجد سے اٹھ کے اٹھتے وقت طے کر لیا کہ اب جو کچھ بولیں گے وہ سوچ کر بولیں گے، لیکن طے تو کر لیا، لیکن آگے جا کے جب عمل کی دنیا میں پہنچو گے تو بسا اوقات یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ میں نے یہ عزم کیا تھا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے کہ آدمی ویسے تو عزم کر گیا لیکن جب عمل کی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو بھول بھال ہو جاتی ہے، اب اس سے گھبرا جاتے ہیں لوگ کہ بھائی عزم بھی کیا تھا اور ارادہ بھی پکا تھا، علاج بھی کرنے کی نیت تھی लेकिन जब गए सब, जब अमली जिंदगी में दाखिल हुए, जिंदगी के मार्के में आए, तो सब टाइम टाइम फिश हो गया, कोई याद न रहा कि हमने क्या अमल किया था, क्या आगम किया था। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आदमी मजबूर वो हो जाता है, मायूस होने लगता है, तुम्हें मैं नहीं आऊँ, मेरे बस का नहीं है। एक मतलब आजम किया फिर भूल गया, फिर आजम किया फिर भूल गया, फिर आजम किया फिर भूल गया, तो मेरे बस में नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तो बच सकूँ, और फिर अपना छोड़ छाड़ के उसी धंधे में लग गया जिसमें पहले था। बस यहाँ आजम फरमा रहे हैं, देखो फरमाते हैं, पता है हमें, हमें भी पता है कि जब तुम ये इरादा करोगे कि विश्व में समझे कोई कलाम न किया जाए, तो बार बार फिर ये भी याद न रहेगा कि सोचकर बोलूं, भूल जाओगे। अगर भूल जाओ तो भी परेशान न हो, बल्कि फिर क्या करो कि ख्याल रखते रहो। एक मरतबा भूल गए, अच्छा भाई भूल गए थे, अब फिर नहीं बोलेंगे, बगैर सोचे समझे नहीं बोलेंगे, फिर भूल गए, फिर इरादा पक्का कर दिया, आलम पूरा कर लिया, ख्याल रखते जाओ। फरमाया ख्याल रखने से अक्सर औकात याद आ जाएगा करेगा, के सोच कर बोले। समझे ना, यानी शुरू में तो भूल भाल हो गई, भूलभाल ज्यादा हो, याद कम रहे, लेकिन अगर हिम्मत न हारी और बार बार ये अमल करते रहे, अज़्म भी करते रहे, ख्याल भी रखते रहे और इरादा पक्का करते रहे, तो इंशाअल्लाह फिर क्या होगा कि भूलना कम हो जाएगा और याद रहना ज्यादा हो जाएगा। ये इस्लाह का यही तरीका होता है, हर मामले में अपनी इस्लाह का यही तरीका होता है। जब आदमी शुरू में इस्लाह की तरफ कदम रखता है तो इरादा तो करता है, अज़्म भी करता है, हालात भी वैसे बनाने की कोशिश करता है, सब कुछ करता है, लेकिन लेकिन फिसल गया, नफ्स से शैतान से मगलूब हो गया, किसी फिर आ गया, फिर मगलूब हो गया, फिर आ गया। अगर शुरू में लड़ाई होती है, कुश्ती जाती है, कुश्ती होती है इस्लाह के रास्ते में, पहले कुश्ती लड़नी पड़ती है अपने नफ्स से और शैतान से। अब वो कुश्ती में होता यह है कि अल हर्बु सिजाल, कभी ये इसने पटक दिया, कभी उसने पटक दिया, शुरू में यह होता। लेकिन अगर इस लड़ाई से आदमी हिम्मत ना हारे तो बिल आखिर ये होता है कि ज्यादा फतह इसकी होती है और होते होते पर अल्लाह ताला मुकम्मल फतह अता फरमाते। ये है तरीका। तो हजरत फरमाते हैं कि बाज़ात अगरचे ये भी याद ना रहेगा कि सोच कर बोलूं, मगर ख्याल रखने से अक्सर अवकात याद रहा करेगा, ये सोच कर बोले, फिर इंशाअल्लाह ज़ुहूर ना होगा, रफ्ते रफ्ते ये हो जाएगा। बस जब सोच कर बोला जाए तो हर कलाम से पहले ये सोच लेना चाहिए कि इस कलाम से गुनाह तो ना होगा, अगर गुनाह हो रहा होगा तो जबान को बंद कर लो, इंशाअल्लाह इससे बहुत कुछ इस्लाह हो जाएगी। और फिर फरमाया कि इस जमाने में जब इरादा तो कर लिया कि वे सोचे समझे नहीं बोले, और अमली दुनिया में पहुंचे तो भूल गए, बोल पड़े, तो फरमाते अव्वल तो हत्ता इम्कान बोलने की एहतियात रखें, और कभी भी एहतियाती से गीबत हो जाए तो फौरन खूब तौबा करें और दुआए तौफीक। تو بھائی اول کام تو یہ ہے کہ آج ہی سے اسی مجلس سے ہم اٹھ کر جائیں تو یہ عزم کر کے جائیں کہ جو کلمہ زبان سے نکلے گا وہ بے سوچے نہیں بولیں گے, سوچ کر بولیں گے کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے. اور اسی لیے حضرات صوفیاء کرام کے ہاں جو مجاہدات کرائے جاتے ہیں ان میں ایک بڑا مجاہدہ قلت کلام, کم بولو, بولو ہی کم, یہ مجاہدہ کرایا جاتا ہے قلت کلام. کثرت کلام سے محفوظ رہو, کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ, کیونکہ جب زبان بے لگام ہوگی چلتی رہے گی تو کہیں نہ کہیں لے جا کے کھائی میں گرا دے گی. اس لیے بہت زیادہ گفتگو, بہت بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ لمبی بات کرنا, ایک بات ختم ہوئی دوسری شروع کر, دوسری ختم ہوئی تیسری شروع کر, بے انتہا بات چیت, یہ بڑی خطرناک ہے, اس کو قابو میں کرنا ضروری. مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے, تو جیسے بعض رات کو ہوتی عادت ان کو بھی عادت تھی, بہت بولتے تھے ہر بات پر. جب بولنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے تو آدمی کسی موضوع پہ بند نہیں ہوتا, بلکہ جو بھی موضوع چھڑ جائے اپنی ایک رائے ضرور دے دے گا, اپنا کچھ نہ کچھ اس میں کوئی قصہ ہی سنا دے گا, کوئی اپنی کوئی اور تبصرہ ہی کر دے گا. تو ایسے ہی تھے وہ, باتیں ہر وقت بات کرتے تھے. خیر دیکھو, جب کوئی آدمی مہمان آیا ہوا ہے وہ زیادہ باتیں کر رہا ہے, اس کو روکنا بھی مشکل. کئی مرتبہ ایسا ہوا, ایک مرتبہ پر حضرت والد صاحب رہتے ہیں, انہوں نے اسلامی تعلق قائم کرنے کی درخواست کر دی, اور کہا کہ جی مجھے کچھ روزی میں بتا دیجیے, ذکر کچھ تسبیح کچھ. تو کوئی ذکر تسبیح نہیں, تمہارا ذکر تسبیح یہ ہے کہ زبان پر تالا ڈالو, تمہارا یہ کوئی ذکر کوئی تسبیح جو ہے وہ تمہارا ٹھیک کرامد نہیں ہوگی جب تک ایک تو یہ کام نہ کرو. تو غرض یہ کہ کثرت کلام سے بچنا, بولو نہیں کم, ضرورت کے وقت بولو, اور شروع میں تو اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے اس کا خود ضرورت سے زیادہ ہی اہتمام کرنا پڑے تو کرنا, تاکہ ایک مرتبہ قابو میں آ جائے. ایک تو یہ کثرت کلام سے بچنا, دوسرا یہ کہ جب یہ ارادہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھو ہر چیز اللہ تبارک, کوئی کام کوئی چیز اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. ہزار کوششیں کر لو, ہزار علاج کر لو, جب تک ان کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوتا. دوائیں کر لو, ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, ماہر سے ماہر طبیب کی خدمات حاصل کر لو, جب تک ان کا حکم نہیں ہوگا, ان کی مشیت نہیں ہوگی, نہ کوئی دوا میں تاثیر ہو سکتی ہے, نہ کسی ڈاکٹر صاحب اور طبیب کے دل میں کوئی صحیح علاج آ سکتا ہے. تو اس لیے جب کوئی اصلاح کے قدم اٹھائے, یہ بھی ایک معالجہ ہے, یہ بھی ایک علاج ہے, تو جب قدم اٹھاؤ تو دو رکعت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں, یا اللہ یہ زبان آپ کے اکبر فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی ہے, عجیب نعمت ہے, عجیب کرم آپ کا ہے, اسے ہم اپنے دل کی بات جب چاہتے ہیں کہہ لیتے ہیں. اے اللہ आपने इस जबान की नेमत हमको अदा फरमाई, इस जबान की सही नेमत का शुक्र भी अदा करने की तौफीक अदा फरमाई है। और इसको या अल्लाह बस अपनी रजा के काम में, अपनी रजा की बात में इस्तेमाल करने से की तौफीक बख्शिए, और नाजायज और गुनाह और आपके नाराजी वाले कामों से इसको बचा लीजिए। अल्लाह मैं खत्म तो कर रहा हूँ, इरादा तो कर रहा हूँ कि सोच कर बोला करूंगा, लेकिन अल्लाह ये अज़्म और इरादा उस वक्त तक तकमील तक नहीं पहुंच सकता जब तक आपकी तौफीक शामिल हाल ना हो। अल्लाह मैं तौबा भी करता हूँ, अपने सालों का गुनाहों से तौबा भी करता हूँ। अल्लाह मैं गीबत से भी बचने का अज़्म करता हूँ, जो झूठ से भी बचने का अज़्म करता हूँ, जबान के हर गलत इस्तेमाल से बचने का अज़्म करता हूँ, लेकिन अल्लाह मेरा अज़्म कुछ भी नहीं, मेरा अज़्म कोई कीमत नहीं जब तक कि आपकी मोहर उसके ऊपर सब्त ना हो, जब तक कि आपकी तौफीक ना हो, जब तक कि आपकी तरफ से नुसरत ना हो। अल्लाह मेरा कोई अज़्म कारामद नहीं हो सकता, अपने फज़्ल करम से अपनी रहमत से मेरे अज़्म को पुख्ता कर दीजिए और इसके ऊपर मुझे साबित कदम रहने की तौफीक अदा फरमा दीजिए। खूब रोकर कहो अल्लाह तबारक व तआला, मांगो तो इंशाअल्लाह मदद। हमारे हजरत वाला तारीफ फरमाया करते थे कि अपने अल्लाह मियाँ से बातें किया करो, अपने अल्लाह मियाँ से बातें किया करो, और ऐसी बातें किया करो कि अल्लाह ये मैं करने का मैं अज़्म कर रहा हूँ, इरादा कर लिया है, मेरा अज़्म कुछ भी नहीं, कोई हकीकत नहीं रखता, जब तक कि आपकी तौफीक ना हो तो या अल्लाह या तो तौफीक दे दीजिए मुझे, वरना मुझे पकड़ना फरमाइए, या तो मुझे तौफीक दे दीजिए वरना मेरी पकड़ना फरमाइए। थोड़ा अल्लाह वैसे इस तरह की बात नहीं कि या तो मुझे तौफीक दे दीजिए वरना मेरी पकड़ना फरमाइए, तो फिर देखो क्या होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से मांग कर इरादा करके ये इरादा कर, अल्लाह और फिर भी ये सब कुछ करने के बाद भी हो गया, गलती हो गई, फिर पांव फिसल गया, तो हमें मायूस ना होना बल्कि फौरन तौबा कर, यही इलाज है। ये जो शुरू में कुश्ती होती है, इस कुश्ती में कभी कभी शिकस्त हो जाती है, आदमी गिर जाता है, लेकिन इलाज यही है कि उससे मायूस होने के बजाय उठकर खड़ा हो जाए, फौरन अल्लाह तबारक व तआला की या अल्लाह गलती हो गई, ज्यादा गलती होगी माफ करवा दी, या अल्लाह अपनी रहमत से माफ करवा दी, या अल्लाह अपनी रहमत से माफ करवा दी, अब दोबारा मैं इरादा करता हूं। तो जब बंदा ये काम करता है, वह कुल को खत्ता हो वह खैर खत्ता ही रखता हुआ हो, तुम सब खताकार हो, कोई है इंसान जिससे खता ना होती हो, तुम सब खताकार हो, लेकिन खताकारों में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह का खता के बाद अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले। والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون। وہ کہتے پیار سے لگا فرمائے ارے اگر تم سے غلطی ہو گئی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر ہمارے پاس آ گئے فاستغفر الله ذکر الله اللہ کو یاد کیا اور یاد کر کے ہم نے اللہ سے مغفرت مانگی। कौन है जो तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा अल्लाह मियां के सिवा, लेकिन चाहिए सिर्फ क्या कर रहे यूसुफ अला माफा, तुमसे जो हमें मतलूब है वो ये इसरार न करो उस गुनाह के ऊपर, इसरार न करो, जानते बूझते इसरार न करो, फिसल के आ जाओ, माफी मांग लो, और जितनी मर्तबा रुजू करोगे उतना ही इंशाल्लाह फिसलने में कमी भी होती जाएगी। اور جب کمی ہوگی تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس غرض نشے سے نجات عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے مال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے آپ نے اس رمضان کے مہینے کو تقویٰ کا مہینہ بنایا, صبر کا مہینہ بنایا, مواصلات کا مہینہ بنایا. یا اللہ اپنی رحمت سے اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے عبادت فرما, ہر طرح کے شر سے, ہر طرح کے فتنے سے, واقعتوں سے, منکرات سے اے اللہ ہماری ہمیں نجات عطا فرما دیجیے, اس سے آئندہ عبادت فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرمائیے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کا اپنی ذات کے ساتھ یا اللہ مضبوط تعلق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں مضبوط تعلق والا بنا دیجیے. یا اللہ عنابت کرنے والا بنا دیجیے, رجوع ہمیشہ اپنے سے رجوع کرنے والا بنا دیجیے. اللهم يا رحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا امان المستجيرين يا مجيب دعوه المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها انت ترحمنا فارحمنا برحمه تغنينا بها عن رحمه من سواك. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق بنا لیجیے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق بنا لیجیے, ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے شر سے, واقعتوں سے, منکرات سے اے اللہ ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی عبادت فرما دے. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما دے. اللهم يا ارحم الراحمين انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين.